الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں اور معزز حاضرین، گزشتہ منگل کو حیات المسلمین کی روح نمبر 20 کی حدیث نمبر 8 بیان کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو ان کے نیک عمل کا دگنا ثواب ملے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پہلے عیسائی یا یہودی تھا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. ایسے شخص کو بھی مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے نیک اعمال کا ڈبل ثواب ملے گا. دوسرے وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، دونوں کا حق ادا کرنے کی وجہ سے ایسے غلام کو بھی دگنا ثواب ملے گا. تیسرے وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی باندی ہو اور پھر وہ اس کو اچھی طرح سے تعلیم دے یا دلوائے اور پھر اس کی عملی تربیت بھی کرے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو ایسے آقا کو بھی اس کے نیک اعمال کا دگنا ثواب دیا جائے گا. ان تینوں آدمیوں کو جو دگنا ثواب دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عمل میں مشقت زیادہ ہے اور ثواب مشقت کے برابر ملتا ہے. جس کے کام میں مشقت زیادہ اس کا ثواب زیادہ، جس کے کام میں اور عمل میں مشقت کم ثواب کم. اور اسی حدیث سے اور اس حدیث کے تیسرے نمبر سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے نکاح میں کوئی آزاد عورت ہے جیسے کہ آج کل عام صورتحال یہی ہے کہ غلام باندھی کا شرعی وجود نہیں ہے، جو بھی عورتیں ہیں وہ سب آزاد ہیں، تو ان کو دین کی تعلیم دینا یا دلوانا اور دینی تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ ان کے اچھے اخلاق اور اعمال کی تربیت دینا اور عادت ڈلوانا، اس کا اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ تعالی ثواب ہوگا. اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے بیوی کے شوہر پر اور شوہر پر بیوی کے حقوق کا علم ہوتا ہے، اور یہاں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دور تک میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے ہیں. شوہر پر بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں اور بیوی پر شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں، اس سلسلے میں میں نے حقوق العباد کی اہمیت بھی گزشتہ منگل بیان کی تھی. وہ اسی لیے بیان کی تھی کہ ہم لوگ اچھی طرح اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ بندوں کے حقوق ہم پر ساری زندگی ہیں، کہیں شوہر پر بیوی کے، بیوی کے شوہر پر، کہیں ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے ماں باپ پر، کہیں پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے اوپر، کبھی رشتہ داروں کے ایک دوسرے کے اوپر، کہیں دوست احباب کے ایک دوسرے کے اوپر، اور انسان پر انسان، انسانوں پر تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے آداب زندگی. اس میں تقریباً حضرت کے پانچ رسالے ہیں، جس میں ایک رسالے میں والدین کے حقوق کا بیان، دوسرے میں میاں بیوی کے حقوق کا بیان، تیسرے میں جانوروں کے حقوق کا بیان. دو رسالے ہو رہے ہیں، وہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں، وہ بھی حقوق کے بیان میں. یہ رسالہ ضرور ہمیں لے لینا چاہیے اور خرید کر اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی جو زبان ہے وہ ذرا پرانی زبان ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آئے کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب آدمی بار بار پڑھتا ہے تو سب سمجھ میں آنے لگتا ہے. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو نشان لگا کر کے مقامی طور پر کسی بھی عالم سے اس کا مطلب سمجھ لیا جائے. تو ہمارے دین میں تو جانوروں تک کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق پر ایک کام کی بات یاد آئی. جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. اور وہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. ان کے خلیفہ تھے بٹ صاحب. ان بٹ صاحب کی الحمدللہ میں نے بچپن میں زیارت کی ہے اور ان کا درس بھی سنا ہے. اور وہ بٹ صاحب جو تھے وہ بزرگ تھے اور غالباً حضرت کے خلیفہ تھے, اور وہ مثنوی شریف پڑھا سنایا کرتے. مثنوی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے, اس پر درس دیا کرتے. وہ حضرت کے خادم خاص تھے. حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بٹ صاحب کے حوالے سے یہ واقعہ بیان فرمایا, کیونکہ بٹ صاحب ان کے پیر بھائی تھے اور خود حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو گویا دونوں ان کے خلیفہ ہوئے, تو دونوں پیر بھائی بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجے بلند فرمائے. لاہور میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ میں غالباً رہتے تھے, اور نیلا گنبد وہاں پر ایک مسجد ہے, وہاں فجر کے بعد حضرت کا درس قرآن کریم ہوتا تھا جو بہت ہی مشہور بہت ہی مقبول تھا. تو حضرت کو گھر سے لانا اور پہنچانا یہ خدمت بٹ صاحب کے سپر تھی. بٹ صاحب اپنی گاڑی میں حضرت کو گھر سے لاتے اور درس کے بعد گھر پہنچاتے تھے. تو بٹ صاحب سناتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت کو گھر سے لا رہا تھا یا لے جا رہا تھا, اور حضرت میرے برابر میں آگے والی سیٹ پر بیٹھا کرتے تھے. تو ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے, بٹ صاحب گاڑی چلانی آتی ہے آپ کو؟ بٹ صاحب آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ میں حیران کہ حضرت کیا جواب دوں. روزانہ تو گھر سے لاتا ہوں, روزانہ تو گھر پہنچاتا ہوں, گاڑی چلا کر آتا ہوں, گاڑی چلا کر لاتا ہوں. حضرت یہ پوچھ رہے ہیں, میرا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا جواب دوں. کیسے میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت آپ ہی بتا دیجیے کہ گاڑی کس طرح چلاتے ہیں. نے فرمایا کہ گاڑی اس طرح چلاتے ہیں کہ تمہارے گاڑی چلانے سے نہ کسی انسان کو تکلیف ہو نہ کسی جانور کو تکلیف ہو. اگر اس طرح تمہیں گاڑی چلانی ہے تو پھر تو تم گاڑی چلانا جانتے, ورنہ گاڑی چلانا نہیں جانتے. حاصل یہ کہ گاڑی چلانے سے نہ کسی دوسرے گاڑی چلانے والے کو یا پیدل چلنے والے کو یا سائیکل والے کو یا اسکوٹر والے کو بائک والے کو یا کسی اور گاڑی والے کو تکلیف نہ ہو, نہ اتنا تیز چلاؤ کہ دوسروں کو تکلیف ہو, جیسے بعض مرتبہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ٹکر مارنا چوٹ لگا دینا تو ہے ہی تکلیف, گاڑی اس تیز رفتاری سے چلانا یا ایسے آگے نکالنا کہ پیدل چلنے والا روڈ پار کرنے والا پریشان ہو جائے. یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ روڈ پہ سے بلی گزرتی ہے کتا گزرتا ہے, تو بعض مرتبہ آدمی اس تیزی سے آتا ہے کہ اس کتے اور بلی کو بھی بھاگنا پڑتا ہے یا کسی طرح اس کو اپنی جان بچانی پڑتی ہے. اور بعض تو ایسے ظالم ہوتے ہیں انہیں کچل ہی دیتے ہیں. مین روڈ پر آپ دیکھ لو کتنے مرتبہ جانور جو بےچارے مرے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو لوگ اس طرح جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ گاڑی چلانا نہیں جانتے. گاڑی چلانے کے لیے گاڑی چلانے کے جو اصول و قواعد ہیں ان کی بھرپور اور مکمل پابندی ضروری ہے, اور پھر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہماری گاڑی اس طرح چلے کہ دوسری گاڑی چلانے والوں کو یا اس سے کم تر سواری کرنے والوں کو اور پیدل چلنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, نہ روڈ پار کرنے میں تکلیف ہو, ساتھ ساتھ روڈ کے قریب چلنے میں انہیں کوئی پریشانی ہو. اور انسان تو انسان یہاں تک کہ جانور کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو تب تو اسے گاڑی چلانی آتی ہے، ورنہ تو وہ تو اناڑی آدمی ہے۔ دین کے اعتبار سے اور اصول ٹریفک کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے وہ اناڑی ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ گاڑی چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے گاڑی چلائیں، اس سلیقے اور آرام سے گاڑی چلائیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، نہ کسی انسان کو تکلیف پہنچے، نہ کسی جانور کو تکلیف پہنچے۔ تو ہمارے دین میں تو بھائی جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اس رسالے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور گزشتہ منگل کو جو میں نے حقوق کی اہمیت بیان کی تھی، وہ اسی لیے بیان کی کہ یاد رکھیں اس کے بغیر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے ذہن میں بس یہ ہے کہ بھائی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ بس عبادات پابندی کے ساتھ کرتے رہیں، اور اس عبادات میں بھی خاص طور سے بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نوافل کثرت سے پڑھتے رہیں، جس میں تسبیحات بھی آ گئیں، تلاوت بھی آ گئی، نوافل بھی آ گئے، اور دوسرے نسلی کام بھی آ گئے، اور فرائض واجبات بھی بقدر ضرورت انہوں نے ادا کرنے کا اہتمام کر لیا، لیکن نہ معاملات صحیح ہیں، نہ معاشرت صحیح ہے، نہ ظاہر و باطن کے اخلاق درست ہیں، تو ساری عمر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے ہوا نہیں لگ سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہمیں نصیب ہو اور واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں، اور جیسا کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا ہونا چاہیے ویسے بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد بھی ادا کرنے کا پورا پورا اہتمام کریں اور اس کی عادت ڈالیں، معاملات بھی اپنے شرع کے مطابق بالکل جائز اور درست کریں، معاملات میں بھی ہمارے بالکل صفائی ہونی چاہیے، اور پھر ان سب کے لیے، ان سب کے درست ہونے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے باطن کے اخلاق صحیح ہونے چاہیے۔ اور عموماً باطن کے اخلاق کی طرف تو 99% توجہ ہی نہیں ہے، اہل علم کو توجہ نہیں ہے، طلبہ کو توجہ نہیں ہے، عام دینداروں کو توجہ نہیں ہے، تو عوام کو کیا توجہ ہوگی الا ماشاء اللہ، اور جن کو توجہ ہے ان کو پوری توجہ نہیں۔ ایک عرصہ دراز سے بس یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اصلاح اس کا نام ہے کہ بس ہم تہجد گزار بن جائیں، اشراق کے پابند ہو جائیں، تسبیحات کے پابند ہو جائیں، بس ہماری اصلاح ہو گئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن وہ تو بس ایک ہی شعبہ ہے دین کا، باقی بھی تو 3 شعبے ہیں، وہ بھی تو دین کا حصہ ہیں، اس کے اندر بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اس کے اندر بھی حرام ہیں، ناجائز ہیں، کبائر ہیں، صغائر ہیں۔ تو جیسے عبادات کے اندر فرائض واجبات سنن و مستحبات کو ادا کرنا مطلوب ہے اور حرام و ناجائز امور سے بچنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، اور اسی طریقے سے اخلاقیات میں بھی۔ اس حدیث میں حضرت نے بیوی کا جو حق شوہر کے لیے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین کی ضروری باتیں سکھائے، بتائے، اور ساتھ ساتھ اچھی اچھی باتوں کی عمل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ اب ایسا کرنے کے لیے اس کو کئی کام کرنے پڑیں گے، جب جا کر بیوی کا یہ حق ادا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی سختی اور غصے سے بچنا پڑے گا. دین کی تعلیم دینے کے لیے اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے نرمی، شفقت، تحمل، بردباری ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ بیوی جو ہے وہ ہماری زندگی کا ساتھی ہے، وہ بنیادی طور پر ہم پلہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ شوہر کو اللہ پاک نے حاکم بنایا، اس کو محکوم بنایا، لیکن ہے وہ برابر. بعض احکام میں جو فرق ہے وہ اپنی جگہ مسلم وہ درست ہے، وہ باندھی نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ بچہ نہیں ہے، وہ ہمارا ملازم نہیں ہے. اور آدمی اپنے برابر والے کو نرمی سے سمجھا سکتا ہے، ادب سے سمجھا سکتا ہے، تہذیب سے سمجھا سکتا ہے، غصہ نہیں کر سکتا. نہیں تو وہ بھی آنکھیں نکال لے کرو غصہ. اگر آپ اپنے برابر والے ساتھی کے ساتھ غصہ کرو گے تو وہ بھی غصہ کرنے لے گا، آپ سختی کرو گے تو وہ بھی سختی کرے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا. لہذا اپنے گھر والوں کو اگر دین کی تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے یا کسی سے دلوانی ہے تو بھائی پہلے ذہن بنانا پڑے گا. اور ذہن بنتا ہے نرمی سے، تحمل اور بردباری سے، شفقت سے. جب ذہن بن جائے گا تو پھر آگے چلنا اور چلانا آسان ہوگا. پہلا کام تو وہی ہے. دوسرا کام یہ ہے جو بہت ہی آسان ہے، اور آج کل تو اللہ پاک نے اس کو بے حد آسان کر دیا ہے، کہ جس طرح آپ بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ان کی مجلس میں جاتے ہیں، ان سے دین کی باتیں سنتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنانے کا اہتمام کریں. اور وہ بے حد آسان اس لیے کہ اپنے بزرگوں کے بیانات جس طریقے سے مجلس میں جا کر سنے جا سکتے ہیں، گھر بیٹھے بھی سن سکتے ہیں، اور ہر گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، موبائل پر بھی بیان سنا جا سکتا ہے. اور ایک موبائل سے پانچ آدمی بہت آسانی کے ساتھ بیان سن سکتے ہیں. طریقہ کار سب کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے جاننے والوں سے پوچھ لو. انٹرنیٹ کی لائن لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ اپنے انٹرنیٹ کی لائن پر بھی سن سکتے ہیں، آن لائن بھی بیان سنا جا سکتا ہے، اور ریکارڈ کر کے بھی سنا جا سکتا ہے اور سنا جا رہا ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان دنیا میں بیان سن رہے ہیں. تو اب ہر ایک کا مجلس میں آنا ضروری نہیں ہے، بالخصوص خواتین کا آنا آسان نہیں ہے، تو ان کو حرج نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے سنو. گھر کے ساری خواتین جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کر کے نہایت آرام سے جس بزرگ سے تعلق ہو، جس سے مناسبت ہو، مزاج ملتا ہو، طبیعت ملتی ہو، بس ان کا بیان آپ گھر میں بیٹھے سنو. سنو شوہر کی بات کا اتنا اثر نہیں ہو سکتا جتنا کہ کسی اللہ والے کی بات کا اثر ہوتا ہے. وہی وجہ ہوئی کہ وہ برابری بنیاد پر ہیں دونوں. سو میں ایک مزیدار قصہ سنانا ہوں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجے بلند فرمائے. یہ بڑے نازک مزاج بزرگ مشہور ہیں، اور حقیقت میں تھے بھی بہت نازک مزاج. پہلے ان کے ایک نازک مزاجی کا ایک تو قصے سن لو. پہلے حضرت کے نازک مزاجی فطری تھی ہے. بچپن ہی میں بچپن سے ہی حضرت کے مزاج میں نزاکت تھی. چونکہ بچپن کا قصہ یہ کہ وہ کسی گندی میری کچیری بدبودار عورت کی گود میں ٹھہرتے نہیں تھے. روتے اور ہٹ جاتے, اور جو صاف ستھری ہوتی اس کی گود میں لیٹنا بیٹھنا گوارا کرتے تھے. بچپن میں بتاؤ یہ حالت اور یہ نزاکت. بڑی عمر میں حضرت کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ چونکہ شاہی خاندان سے تھے تو ایک مرتبہ باسر سلامت ان سے ملنے کے لیے آ گئے. چونکہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ بڑے بزرگ آدمی ہیں, ملنے آ گئے. وہاں نہ کوئی نوکر نہ کوئی خادم. وہاں پہنچے تو بادشاہ کو پیاس لگی. مرزا صاحب سے کہا کہ پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے, ہاں پی لو. قدیم میں سرائی رکھی ہوئی تھی, اسے ایک کٹورا رکھا ہوا تھا. پہلے زمانے میں کٹورے میں پانی پیا جاتا تھا. گلاس وغیرہ کا رواج بعد میں ہوا. تو بادشاہ نے کٹورا لیا اور سرائی میں سے پانی لے کر پی لیا اور کٹورا کا ٹیڑھا رکھ دیا. کیوں آج تک کبھی پیا نہیں تھا, خود نکال کر کے یہاں پینا پڑ گیا. تو بادشاہ کو کٹورا رکھنا نہیں آیا, ٹیڑھا رکھ دیا. مرزا صاحب نے دیکھ لیا, مگر چونکہ بادشاہ تھے اس لیے ان کا احترام کرتے ہوئے خاموشی اختیاری کچھ بولے نہیں. خادم ہوا تو ڈانٹ پلاتے کہ کٹورا اس طرح رکھتے. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ سلامت نے کہا کہ حضرت آپ کے یہاں کوئی بھی خادم نہیں ہے, کوئی تو خادم ہونا چاہیے, اجازت ہو تو میں خادم بھیج دوں. اب حضرت سے رہا نہیں گیا. فرمایا تجھ سے تو کٹورا رکھا نہیں ہے, تیرا نوکر یہاں کر کیا کرے گا, خدا جانے وہ کتنا ستائے گا. حضرت کی نزاکت کے یاروں میں کٹورا زیادہ کرچا ہو گیا تو سر میں درد ہو گیا حضرت کہ میرے تو سر میں درد ہو گیا, تیرا نوکر آ کر بدنی کتنا ستائے گا. اب ادھر تو حضرت کی یہ نازک مزاجی, دوسری طرف حضرت کی جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ بڑی بد مزاج بد مزاج. اور حضرت روز آنا ان کے پاس جاتے, ان کے پاس ان کو وقت دیتے, اور جو بھی سودا سلف منگوانا ہوتا وہ ان سے پوچھتے. ان کے پاس جاتے تو وہ بالکل سڑی سڑی سناتے اور کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں. حضرت کو خوب تکلیف ہوتی مگر حضرت سب برداشت کرتے. حضرت کا یہ معمول روزانہ آنا, سلسلہ جانا, اور سورہ سلف کے لیے کبھی کبھی حضرت اپنے کسی خادم کو بھیج دیا کرتے تھے. ایک خادم تھا کابل کا رہنے والا, وہ ایک دن گیا. حضرت کی اہلیہ محترمہ نے اس کو بھی کھری کھری سنا دی کہ تم ایسے آدمی کا مرید بنایا, میں جانتی ہوں وہ کیسا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. تو وہ تو غصے میں آ گیا, اس نے کہا ہمارے پیر کو ایسا کہتا ہے, اب نہیں چھوڑے گا تمہیں. حضرت کو پتہ چلا تو اس کو منع کیا, وہ خبردار آئندہ تم مت جانا. کچھ ایک دن حضرت کو خیال آیا کہ بھائی ہم ساری دنیا کو تو اصلاح کی باتیں سناتے ہیں, بات کہتے ہیں, نصیحت کہتے ہیں, آخر یہ بھی تو ہماری اہلیہ ہے, اس کو بھی تو کچھ نصیحت ہونی چاہیے, اس کی بھی تو تعلیم و تربیت ہمارے ذمے ہے. اور بھائی تعلیم و تربیت کے لیے اعتقاد کی ضرورت ہے. بھائی میں نے کہا نا ساتھی کا معتقد نہیں ہوتا, اس لیے ساتھی کو پیار سے کہے گا تب تو شاید مان لے, سختی کرے گا تو وہ تو پھر برابر کا ہے, کیسے مانے گا, وہ تو جواب دے گا فوراً. تو اصلاح کے لیے اعتقاد کی ضرورت ہے. تو حضرت نے سوچا پہلے اس کے دل میں کچھ اعتقاد آنا چاہیے, پھر میں اگر اس کو سمجھاؤں گا, نرمی کی بات کہوں گا, دین کی بات کہوں گا, تو پھر امید ہے یہ مانے گی. تو حضرت نے کرامت دکھائی, حضرت نے کرامت دکھائی, کرامت یہ دکھائی کہ حضرت وہ جس وقت وہ گھر میں بیدار ہوتی تھیں, کام کاج میں مشغول ہوتی تھیں اور صحن میں ہوتی تھیں یا صحن میں قریب ہوتی تھیں, اس وقت میں حضرت ہوا میں سے اڑ کر اپنے صحن جیسے گزرے. لہریں بھی کرامت تھی, ہوائی جہاز میں تو گئے نہیں تھے, حضرت وہاں سے اڑتے ہوئے فضا میں سین پہ سے گزرے, ان کی اہلیہ وہاں اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی, انہوں نے دیکھا تو بڑی متاثر ہوں, ایک دم اعتقاد بن گیا کہ بھائی آئیں گے تو بتاؤں گی بزرگ ایسے ہوتے. اب حضرت باب اپنے ٹائم پر گھر پہنچے, چھتے انہوں نے کہا کہ تم کہاں کے بزرگ ہو, ایسے کوئی بزرگ ہوتے ہیں؟ بزرگ تو میں نے دیکھے ہیں کل, کیا کہتے ہیں, فرشتے کی طرح نورانی چہرہ اور جناب ہوا میں اڑے جا رہے, ایسے بزرگ میں نے دیکھے, بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں. تو میں ہی تو تھا, اچھا جب بھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے ٹیڑا ٹیڑا ایک دم اعتقاد ختم, اور جناب اڑان جو ہے وہ ٹیڑی تھی. تو بھائی یہ اعتقاد جو ہوئی ہے جب آدمی کو بات کا اثر ہوتا ہے, تو ہمارا اور آپ کا بتلانا اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا جتنے کسی اللہ والے کی بات میں اثر ہوگا. اور اس کا آسان راستہ یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی اللہ والے کا بیان ان کو سنائیں. اور میں نے بتایا سب سے آسان تو اب یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے گھر والوں کو روز ہر ہفتے بیان سنائیں. آپ بھی بیٹھ جائیں, گھر والے گھر کی دوسری بچیاں اور خواتین کو بھی بٹھا لیں, سب بات سنیں گے تو اس کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے. اور اگر کسی کو ابھی یہ سہولت حاصل نہیں ہے تو وہ ٹیپ کے ذریعے بھی جا کر سنا سکتا ہے. ٹیپ ریکارڈر تو اب پرانا ہو گیا, اب تو نبی گھر والے اس کا وجود ہے, اس بھر کے لے جائیں لے جا کر کے وہاں سنا دیں. یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بھی کھلا تو سناتے جا کر, بیان پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو سن کر محفوظ کر کے اپنے گھر والوں کو جا کر سنائیں کہ آج ہم نے یہ سنایا, آج فلاں بزرگ نے یہ باتیں بتلائی ہیں. بس آپ معمول بنا لیں سنانے کا, یہ دراصل ان کو تعلیم دینا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ خود اس پر عمل ضرور کریں, کیونکہ جس کو بھی آپ دین کی بات پہنچاؤ گے وہ آپ کے عمل کو پہلے دیکھے گا. اگر آپ کا عمل ہوگا اس کے مطابق تو آپ کے بات میں وزن ہوگا اور اثر بھی ہوگا, ورنہ آپ کی جو بات پہنچائی گئی ہے وہ بے اثر ہو جائے گی, بے وزن ہو جائے گی. اس لیے خود بھی باعمل بنیں اور اچھی باتوں کو اختیار کریں, بری باتوں کو ترک کریں, اور اس طرح سے پھر آپ اپنے گھر جا کر کے بھی ان کو بتائیں سنائیں. دو باتیں ہو گئیں, نمبر ایک تحمل, بردباری, نرمی, شفقت کو معمول بنائیں. کبھی کبھار تنبیہ کی ضرورت پیش آتی تو وہ آج ٹھیک ہے. دوسرے اپنے بزرگوں کے بیانات میں یا ان کو لائیں یا ان تک کسی نہ کسی طریقے سے بیان سنوانے کا اہتمام کریں. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے بچیوں کو بزرگوں کی حکایات یا تو پڑھ کر سنائیں یا مطالعہ کرائیں, کیونکہ اللہ پاک نے بزرگوں کے واقعات میں بڑی تاثیر رکھی ہے, اس میں بڑا اثر رکھا ہے. ان کے پڑھنے سے دل ایک دم نرم ہوتا ہے, اور عورتوں کا دل تو بہت ہی نرم ہوتا ہے, تو ان کی طبیعت پہ زیادہ اثر ہوتا ہے, جلدی اثر ہوتا ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود ہی ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں اور اس میں سب گھر والے بیٹھ جائیں اور بزرگوں کی کسی کتاب جس میں ان کی حکایات واقعات لکھے ہوں وہ آپ پڑھ کے سنایا کریں. آپ پڑھ لیں, آپ گھر والے پڑھ کے سنا دیں یا گھر کی کوئی بچی پڑھ کے سنا دیں, آپ سب توجہ کے ساتھ سنیں, دو چار حکایتیں آپ سن لیا کریں. بزرگوں کی حکایات سننے سنانے سے دلچسپی بھی مل جاتا ہوتا, توجہ بھی بہت ہوتی, اثر بھی بہت ہوتا, کیونکہ حکایات واقعات اور قصے سننے سنانے کا جذبہ انسان کے اندر فطری ہے. فطری طور پر آپ بچوں کو دیکھو کہ ان کو قصے کہانیاں سننے کا کتنا شوق ہوتا ہے, تو یہ شوق آدمی کی جوانی میں بھی رہتا ہے اور بڑھاپے میں بھی رہتا ہے, مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے. چونکہ یہ فطری جذبہ ہے, اس فطری جذبے کے مطابق جب حکایات و واقعات سنے اور سنائے جائیں گے تو اس کا غیر معمولی اثر ہوگا. اور تیسرا چوتھا عمل, چوتھا کام یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جو حالات زندگی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے یا کروایا جائے. بزرگوں کی جو زندگی کے حالات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پر اثر ہوتے ہیں, ان میں ان کی زندگی کا نقشہ ہوتا ہے, ان کی زندگی کے اعمال اور ان کے معمولات ہوتے ہیں, اور ان کو پڑھ کر کے آدمی کے سامنے ان کی زندگی کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے. اور وہ چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں اس لیے ان کی زندگی کا نقشہ بھی بڑا اثر انگیز ہوتا ہے. اور یہ تو تینوں چاروں کام دائمی ہیں, دائمی. اور ایک یہ ہے کہ بقدر ضرورت دین کا علم سیکھنا سکھانا, اپنے گھر والوں کو دین کی بقدر تعلیم دینا, یہ تو فرائض میں داخل ہے. اکثر اس کے اندر بھی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے, لہذا ہر باپ پر اپنی اولاد کے لیے, ہر شوہر پر اپنی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ بقدر ضرورت اسے دین کا علم آئے, اس کے لیے بھی ہے کہ اس کے اندر شوق پیدا کرے, اور شوق پیدا کر کے پھر آج کل تو الحمدللہ مدرسۃ البنات جگہ جگہ موجود ہیں, اگر کہیں مدرسۃ البنات نہیں ہے تو کورس کو پڑھانے والے بھی ہر جگہ تقریباً مل جاتے ہیں, کوئی محرم مل جائے تو اس سے وہ کورس اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی اہلیہ کو پڑھوا دیں, نہیں تو مطالعہ کروا دیں یا آپ پڑھ کر سنا دیں. لیکن بہرحال بقدر دین کی بات گھر والوں کو سکھانا بتانا تو ضروری ہے. جب یہ دین کی بنیادی باتیں ان کو معلوم ہو جائیں گے پھر یہ نمبر چار نمبر جو ہیں پھر اس کے اوپر دائمی طور پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ان کی دینی اور اخلاقی اور عملی تربیت آسانی سے ہو سکتی ہے. اور جب گھر کے خاتون اس طرح سے تربیت یافتہ ہو جائیں گی, باعمل ہو جائیں گی, تو پھر آگے اولاد بھی بآسانی باعمل بن سکتی ہے. تو آج کی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی بھی دینی تعلیم کا اہتمام کریں اور دینی تربیت کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذل جلال و اکرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ بھی سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ماضی میں جتنے گناہ ہو گئے حال میں جو گناہ ہو رہے ہیں اور آئندہ جتنے بھی گناہ ہوں سبھی معاف فرما یا اللہ سبھی اپنی رحمت سے معاف فرما ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما عافیت کاملہ عطا فرما عافیت کاملہ عطا فرما اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما ہماری اور جملہ متعلقین کی ساری چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما تمام حاضرین اور حاضرات کی ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے بندگان ہیں جتنے آپ کے جتنے بندوں اور بندیوں کے ہم پر حقوق ہیں یا اللہ سب ادا کرنے کی توفیق عطا فرما سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کسی بندے اور بندی کا ہم پر کوئی حق باقی نہ ہو دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے بندوں اور بندیوں میں سے کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو ہمارا کسی کے اوپر حق نکلتا ہو یا اللہ ہم نے معاف کیا آپ بھی اپنی رحمت سے انہیں بھی اور ہمیں معاف فرما یا اللہ ہم پر کسی کا حق ہو تو ہم آپ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما اور اپنی رحمت سے اگر ہمارا کسی پر حق رہ جائے اور ہم اس سے معافی نہ مانگ سکیں تو یا اللہ آپ معاف کروا دینا یا اللہ اس کا حق اپنے پاس سے ادا کر دینا اور ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ آخرت میں ہم سے کوئی مواخذہ نہ فرمانا بغیر حساب و کتاب کے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت نصیب فرما بغیر حساب و کتاب کے محض اپنے فضل سے ہمیں جنت نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما یا اللہ ساری عطا فرما جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے خواتین حضرات سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام ہم سب کو اپنی اصلاح کی صحیح فکر عطا فرما اپنی عبادات کو بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما معاملات کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما معاشرت کو بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما اور اخلاق کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا سچا اور پکا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کی مکمل توفیق عطا فرما ہماری سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما یا اللہ اپنی رحمت سے یہاں پر مکمل اور دائمی امن قائم فرما یہاں پر مکمل اور دائمی امن قائم فرما یا اللہ زلزلوں اور ان کے جھٹکوں سے نجات عطا فرما زلزلوں اور ان کے جھٹکوں سے نجات عطا فرما اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے باران رحمت عطا فرما یا اللہ رحمت والی عافیت والی سلامتی والی بارشیں عطا فرما عافیتوں والی سلامتی والی بارشیں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا